مولانا محمد اقبال نائت ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِتُكْمِلُوا الْعِزَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، یہ جمعہ رمضان المبارک کے مہینے کا آخری جمعہ ہے، اور پھر ایک دو دن کے اندر یہ اللہ کی طرف سے آنے والا محترم مہمان ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ رمضان تو ہر سال آئے گا، لیکن اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ ہم ہر اس سال رہیں گے جس سال رمضان آئے گا۔ گزشتہ سال رمضان میں ہمارے ساتھ کئی لوگ تھے، اڑوس پڑوس کے بہن بھائیوں میں سے، رشتے داروں میں سے۔ پتا نہیں اگلا رمضان جب آئے گا تو ہم میں سے کون کون اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہوگا اور اللہ کے دربار میں پہنچ چکا ہوگا، اور رمضان کی ساعتوں اور رمضان کی قیمتی گھڑیوں سے ہم محروم ہو چکے ہوں گے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ رمضان کے 27 دن گزر چکے ہیں اور ابھی ایک دو دن رہ چکے ہیں۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو رمضان کے آنے پر خوش تھے، رمضان کے خاص خاص عبادتوں میں مشغول تھے، اب وہ اس پر غمگین ہیں کہ ہم سے چھوٹ رہا ہے۔ یہ اس وجہ سے متفکر ہیں کہ رمضان کی پھر عبادتیں ہمیں میسر ہوں گی یا پھر آئندہ سال رمضان سے ہم محروم رکھے جائیں گے۔ کوئی اس کی ضمانت نہیں ہے کہ رمضان ملے یا نہ ملے۔ لہذا سوانح کی کتابوں میں آتا ہے کہ سلف صالحین 6 مہینے تک رمضان کی جدائی اور رمضان کے فراق پر افسوس کرتے تھے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے کہ جس شان کے ساتھ اور جس اہتمام کے ساتھ رمضان میں عبادت ہونی چاہیے تھی، ہم سے وہ عبادت نہ ہوئی، اس پر اللہ سے استغفار کرتے تھے۔ رمضان جا رہا ہے، جس عظمت کے ساتھ، جس شان کے ساتھ ہمیں اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا چاہیے تھا، ہم سے وہ حق ادا نہیں ہوا۔ وما قدر اللہ حق قدره، اللہ کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ لہذا رمضان کے جاتے جاتے ہمارا حق بنتا ہے کہ اللہ کے دربار میں ہم گڑ گڑائیں اور اپنی کوتاہیوں اور اپنی کمیوں سے استغفار کریں کہ اللہ نے عظیم الشان مہینہ ہمیں عطا کیا تھا، جو عبادت اور جو اطاعت کرنی تھی ہم سے اس کا حق ادا نہیں ہوا، اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ استغفار کی کثرت، اس لیے کہ قرآنی آیات کے مطالعے سے اور احادیث نبویہ پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر اچھے اور نیک کام کے بعد استغفار کی کثرت ہونی چاہیے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا فریضہ انجام دیا اور لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام میں جو در جو داخل ہوئے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، اللہ کی تعریف کیجئے، اللہ کی حمد بیان کیجئے، پاکی بیان کیجئے اور اپنی ذات سے ہونے والی کوتاہیوں اور کمیوں سے معافی مانگی اللہ کے دربار میں، واستغفر انہ کان توابا. لہذا حج کے موقع پر بھی ہم دیکھتے ہیں ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم. پھر آپ حج سے فارغ ہو جائیے، وہیں سے پلٹ دیجیے جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں، یعنی مینا سے عرفات کی طرف آئیے، پھر عرفات سے مینا کی طرف پلٹ، پھر عرفات سے مزدلفہ جائیے، پھر مزدلفہ سے مینا پہنچیے. یہ ترتیب ہے حج میں، حج کے ادا کرنے کی. لیکن عرب کے لوگوں نے، حرم کے باسیوں نے کہا کہ عام لوگوں کی طرح سے ہم حج ادا نہیں کریں گے، تو اس پر اللہ کی طرف سے کہا گیا حج ویسے ہی ادا کرو جیسے عام لوگ ادا کرتے ہیں، تمہارا اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے. واستغفر اللہ، حج کی ادائیگی کے بعد اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگیے کہ جس طرح سے یہ فریضہ ادا ہونا چاہیے تھا ادا نہیں ہوا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نقل کیا گیا ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں تو پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ کہتے تھے کہ نماز کے اندر ہونے والی کوتاہیوں اور کمیوں سے اللہ سے معافی مانگتے تھے. ایسے ہی ہم لوگ روزوں سے فارغ ہو رہے ہیں، رمضان کی عبادتوں سے فارغ ہو رہے ہیں، رمضان کے اندر جو ہم نے اللہ کی کتاب کی تلاوت کی اب اس سے ہم فارغ ہو رہے ہیں، تو اللہ کے دربار میں ہم مغفرت کی دعا کریں، استغفار کریں، دل سے ہم اپنی کوتاہیوں اور اپنی کمیوں سے استغفار کریں. وَيُبْدُونَ مَا عَمِلُوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. اللہ نے مومن بندوں کا حال بیان کیا ہے کہ شرک سے بچتے ہیں، اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، اور اللہ سے کے خوف سے کانپتے رہتے ہیں دن رات، جو کچھ کرتے ہیں لیکن ڈرتے کرتے ہیں کہ کہیں اللہ کی طرف سے نامنظور نہ ہو، کہیں اللہ کی طرف سے رد نہ کیا جائے عمل. وَيُبْدُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. لہٰذا جن جن کو اللہ کی طرف سے توفیق ملی ہے، جنہوں نے رمضان میں عبادت کا ارادہ کیا، روزوں کا ارادہ کیا، تلاوت کا ارادہ کیا، اللہ کی طرف سے ان کو توفیق ملی، جنہوں نے ارادہ ہی نہیں کیا وہ توفیق سے محروم رہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيب، جو شخص اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے اللہ اس کو توفیق سے مالا مال کرتا ہے. جس نے ارادہ ہی نہیں کیا وہ اللہ، اسے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے. انتم الفقراء یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. اے لوگو، تمہیں ضرورت ہے اللہ کی رحمت کی، تمہیں ضرورت ہے اللہ کی عبادت اور اطاعت کی، تمہیں ضرورت ہے اللہ کو منانے کی اور خوش کرنے کی، اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. تمام انسان متقی اور پرہیزگار بن جائیں، سب ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں، رات دن میں کسی گھڑی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ کی بزرگی میں اور اللہ کی بڑائی میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. غنی ہے، بے نیاز ہے، وہ غنی ہے اور قابل تعریف ہے، لوگ اس کی عبادت کریں یا نہ کریں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. سب کے سب باغی ہو جائیں، سب کے سب اللہ کے عاصی اور نافرمان بن جائیں، سب کے سب دنیا میں شرابی بن جائیں، زناکار بن جائیں، سود خور اور رشوت خور بن جائیں، سب بتوں کی پرستش کرنے لگے، سب درختوں کو پوجنے لگے، سب قبروں کی پوجا پاٹ کرنے لگے، اور اللہ کو چھوڑ دے، اللہ کی بزرگی میں اور اللہ کی بڑائی میں ایک ذرہ فرق آنے والا نہیں ہے. ہم نہیں ہیں صرف، وللہ جنود السماوات والارض، اللہ کے لشکر ہیں لشکر جن کی تعداد کوئی نہیں جانتا ہے. وما يعلم جنود ربك الا هو، کسی کو اللہ کی طرف سے توفیق ملی ہے عبادت کی، اطاعت کی، روزے کی، قرآن کی تلاوت کی، اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اللہ تو نے مجھے توفیق سے نوازا ہے. ہم اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم. لوگ احسان جتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مت جتائیے، اللہ کو تمہارے نہ اسلام کی ضرورت ہے، نہ تمہارے ایمان کی ضرورت ہے، نہ کسی عبادت اور اطاعت کی ضرورت ہے، وہ بے نیاز ہے. کوئی سجدے میں آج سے ہزاروں نہیں لاکھوں سال پہلے گرا ہوا ہے، سجدے میں گرا پڑا ہے، رکوع کی حالت میں ہے تو رکوع کی حالت میں ہے. آسمان کے اندر ایک بالش کا ایسی جگہ نہیں ہے جو کسی عبادت کرنے والے سے خالی ہو. اللہ کی طرف سے اگر کوئی توفیق مل رہی ہے تو اس پر شکر بجا لائیے، اور اللہ سے اپنی کوتاہیوں سے بخشش مانگیے اور استغفار کیجیے. اسی سے ہم اللہ کے قریب پہنچ سکتے ہیں. دوسری چیز، رمضان کے اندر ہمارے روزوں میں کوتاہی ہوئی ہے، زبان سے بھی ہم نے غلطیاں کی ہیں، کانوں سے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں، آنکھوں سے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر، جسے زکات الفطر کہتے ہیں، اسے فرض قرار دیا ہے. امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاع من تمر او صاع من شعير على الحر على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين، وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه او كما قال رضي الله عنه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے. جو صدقہ فطر رمضان کے آخر میں دیا جاتا ہے، غروب شمس کے بعد سے، رمضان کے آخری روزے کا جب سورج غروب ہوتا ہے اس کے بعد سے فرض ہوتا ہے، اور عید کے سورج غروب ہونے تک اس کا وقت رہتا ہے، جائز وقت. لیکن حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے عیدگاہ کے لیے نکلنے سے پہلے پہلے، نماز کے لیے نکلنے سے پہلے پہلے اس کو ادا کیا جائے. ایک روایت میں آتا ہے، من ادّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن ادّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. نماز سے پہلے جو دیتا ہے یہ مقبول صدقہ فطر ہے، جو نماز کے بعد ادا کرتا ہے ایک عام صدقے کا حکم ہے، کوئی صدقہ فطر نہیں ہوگا ثواب کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے وہ حیثیت نہیں ہوگی جو نماز سے پہلے دیے جانے والے صدقہ فطر کی ہوتی ہے. تو ہر شخص پر، غلام ہو، آزاد ہو، کوئی معمولی حیثیت کا ہو، جس کے پاس عید کے دن استعمال کا سامان ہے، اخراجات ہیں، اور عید کے دن کے بعد اس کے پاس اخراجات بچ جاتے ہیں، ایسے شخص پر صدقہ فطر واجب ہے، ضروری ہے. اس کے چھوٹے چھوٹے مسائل بھی ہیں، معلوم کر لیے جائیں. بہرحال یہ تعداد صاع من تمر کہا گیا ہے، کیونکہ مدینے والوں کی عام غذا کھجور تھی، اور کہیں جو اور کہیں اور دوسری چیزیں، الگ الگ الفاظ آئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کھانے پینے کی چیزوں کو صدقہ فطر میں ادا کرتے تھے، کھجور کو ادا کرتے تھے، کشمش کو ادا کرتے تھے، جو کو ادا کرتے تھے، اسی طرح سے پنیر بھی صدقہ فطر میں دیا جاتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو کھانے پینے کی چیزیں جتنی ہیں وہ سب ادا کی جا سکتی ہیں. جمہور فقہا جن میں امام مالک، امام احمد، امام شافعی رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں ہی صدقہ فطر میں ادا کی جائے، اس لیے کہ زکات کے مصارف میں سب لوگوں کو شامل کیا گیا ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، قرضدار ہے، اور وہ لوگ ہیں جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں جن کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں، ایسوں کو دیا جائے. لیکن صدقہ فطر کی ادائیگی کی حکمت یہ ہے کہ عید کے دن کوئی محتاج نہ رہے، کوئی لاچار نہ رہے، کسی کے گھر میں چولہا نہ جلے، ایسی کیفیت نہ رہے، اس لیے کھانے پینے کی چیزوں کو دینے کا حکم دیا گیا ہے. اور دوسری حدیث میں صاف آتا ہے اغنوہم فی ھذا الیوم عن المسئلہ، یہ لوگ اس دن میں ان کو بے نیاز کیجیے لوگوں کے پاس مانگنے سے، لوگوں کے پاس وہ نہ جائیں عید کے دن کہ ہمارے یہاں چولہا نہیں جل رہا ہے، ہمارے یہاں کوئی چیز پک نہیں رہی ہے. لہذا بہت سارے فقہا نے، جدید فقہا نے ہی کہا ہے کہ ایسی چیزیں ان کو دی جائے جو خاص کر عید کے دن استعمال ہوتی ہیں. ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم وہ موٹا چاول دے دیتے ہیں جس موٹے چاول کی بوری میں سے ایک دانہ بھی عید کے دن استعمال نہیں ہوتا ہے. حالانکہ بات عام ہے، سب کو معلوم ہے کہ یہ چاول جو 40-50 میں ہم خرید کر دیتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد ایرے غیرے دکانوں میں جا کر کے وہ کم قیمت میں بیچ ڈالتے ہیں، یا بہت سارے لوگوں نے خود ہم سے بیان کیا کہ ہم مخصوص لہیوں پکاتے ہیں تو یہ لوگ لالا کر کے بوری دے دیتے ہیں اور کم قیمت میں وہ راضی ہو جاتے ہیں. لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف 9 چیزوں کا تذکرہ آیا ہے، پنیر دودھ بھی دیا کرتے تھے. اور اسی طرح سے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی علاقے کی غذا گوشت ہے تو ان کو گوشت دیا جائے، وہ خالی گوشت ہی کہتے ہیں. کسی علاقے میں مچھلی کا ہی استعمال ہے تو کچھ ہم مچھلی استعمال کرتے ہیں اور مچھلی ہی پر ان کے گزارا ہے تو ان کو مچھلیاں دی جائیں، اور کسی علاقے میں کھجور ہے تو کھجور، کشمش ہے تو کشمش. اور اسی طرح سے حدیث میں لفظ آتا ہے قلنا نخرج علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر صاعا من دقیق، صاعا من دقیق. اور اس حدیث کو صحیح روایت قرار دیا گیا ہے کہ ہم ایک صاع آٹا دیتے تھے، ایک صاع تقریباً اس زمانے کے حساب سے 2.5 کلو تک پہنچتا ہے، کسی نے 2 کلو 400 گرام اور کسی نے 2 کلو یہ 500 گرام بیان کیا ہے. تو آٹا بھی دیتے تھے. بعض دفعہ ہوتا ہے گھروں میں کچھ نہیں ہے، بوری لا کر کے رکھ دیے گئے ہیں، چاول ہے جس میں ایک دانہ بھی استعمال نہیں ہو رہا ہے. لہذا عید الفطر میں جو صدقہ فطر دیا جاتا ہے اس کا مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ عید کے دن ہر مسلمان خوش رہے. جیسے عام گھروں میں عید منائی جاتی ہے، فقیر اور مسکین کے گھروں میں بھی عید منائی جائے. لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے داروں کے روزوں کی صفائی اور پاکی کے لیے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے، اور مسکینوں کو کھلانے کے لیے عید کے دن خصوصاً ان کو بے نیاز کرنے کے لیے. لہذا جدید فقہا نے یہ کہا ہے کہ بعض جنگ زدہ علاقے ہیں، ان کے لیے کھانے پینے کا کوئی استعمال نہیں ہے، نہ وہ چولہا جلا سکتے ہیں، نہ ان کے یہاں گھر ہے، بس وہ پڑے ہوئے ہیں، اب عید کے دن کیسے خوشی منائیں گے، ان تک صدقہ فطر کیسے پہنچایا جائے گا. لہذا انہوں نے اجازت دی ہے کہ ان کے لیے کٹ بنائے جائیں اور اس میں دہی بھی شامل کیا جائے، اس میں دودھ بھی شامل کیا جائے، اس میں پینے کی مشروبات بھی، سافٹ ڈرنکس بھی شامل کیے جائیں. اور عید کے دن جو تیار کھانا ان کے پاس کچھ انتظام نہیں ہے تو ایسے جنگل علاقوں کے لیے ان چیزوں کے استعمال اور ان چیزوں کو فراہم کرنے کی اجازت دی گئی ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ جن لوگوں کو عید کے دن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں فراہم کی جائے، کائنا ما کان، کوئی بھی چیز ہو جو عید کے دن فائدہ مند ہو، عید کے دن کے لیے ان کے حق میں نفع بخش ہو، وہ چیزیں دے دی جائیں. لہذا جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے چیزوں کے بدلے نقد دینے کی بھی اجازت دی ہے، آج کل زیادہ ضرورت بھی محسوس کی جاتی ہے نقد کی، لوگوں کے پاس پیسے روپیے نہیں ہیں، گرچہ زکات فرض قرار دی گئی ہے لیکن ان چیزوں کے مقابلے میں ان کو پیسوں روپیوں کی ضرورت پڑتی ہے. لہذا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پیسوں کو بھی روپیوں کو بھی زکات الفطر میں ادا کرنے کی اجازت دی ہے دیگر حدیثوں کی روشنی میں. اور پھر اسی طرح سے تیسرا مسئلہ ہے عید کے دن ہم کیا کریں, کیا سنتیں ہیں. اس کے دن زیادہ سے زیادہ اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی بیان کی جائے, اسی کے ذریعے سے اللہ کا شکر بجا لایا جائے. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. روزوں کی جو اللہ کی طرف سے توفیق ملی, اور عبادت اور اطاعت کی جو توفیق ملی, قرآن کی تلاوت کی جو توفیق ملی, اس پر اللہ کا شکر بجا لایا جائے. اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے گیت گنگائے جائے, اور اللہ اکبر کا ہی ورد رکھا جائے زبان پر. یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے. اور تکبر اللہ علی ما ھداکم, اور جو اپنے پاس بہترین لباس ہے اسے پہنا جائے, عطر لگایا جائے, غسل کیا جائے, یہ تبعیض کی سنتوں میں قرار دیا گیا ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معمول بھی نقل کیا گیا ہے. کانا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقوا یوم العید قال بعضهم لبعض تقبل اللہ منا ومنکم. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک کے دن آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے, تو ملاقات میں یہ جملہ کہتے تھے, اللہ ہماری طرف سے اور آپ کی طرف سے جملہ اعمال قبول فرمائے. دیکھیے قبولیت کی فکر عید کے دن بھی, یہ ہے مسئلہ سمجھنے کا. تقبل اللہ منا ومنکم, مومن عمل پر راضی نہیں ہوتا ہے, اسے اس کی فکر ہوتی ہے کہ میرا عمل قبول ہوا یا پھر نہیں ہوا. انما يتقبل الله من المتقين, اس لیے کہ اللہ کی طرف سے صاف اعلان ہے, اللہ متقیوں کا عمل قبول کرتا ہے. خالی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا, زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا, اور اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ نہ رکھنا, کوئی اثر زندگی کے اندر مرتب نہیں ہوتا ہے عبادتوں کا اور اللہ کی اس قسم کی بندگی کا. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا, اتق المحارم تکن اعبد الناس, حرام کاموں سے تم بچ رہو, تم سب سے بڑے عبادت گزار اور سب سے بڑے اللہ کے صحیح بندے بن جاؤ گے. تکن اعبد الناس, گناہوں سے بچنا نہ ہو اور صرف اطاعت اور عبادت ہو, بندگی ہو, زیادہ سے زیادہ تسبیح ہو رہی ہے, زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو رہی ہے, زیادہ سے زیادہ نوافل ہو رہے ہیں, لیکن گناہوں سے بچا نہیں جا رہا ہے. اعضاء کے گناہوں سے, دل کے گناہوں سے, دشمنی اور عداوتوں سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے, حسد سے اپنے کو دور رکھنے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے, اور رشتے داروں کو جوڑنے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے, اور قطع رحمی جو کہ تو باقی ہے, تو پھر ایسی صورت میں بندوں کے اعمال قبول نہیں ہوتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچ کر اچھے کاموں میں لگنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.